نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. بائیسویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے سورہ یاسین کے ختم تک، اس پارے کے شروع میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین سے، گھر کی عورتوں سے یعنی بیویوں سے زیادہ تر خطاب فرمایا ہے، اور ضمن میں جو ہے وہ خواتین اسلام سے بھی خطاب ہے. قیصر و کسریٰ کی جو عورتیں تھیں ان کی جو شاہانہ ٹھاٹ بات تھے، اور اسی طریقے سے دیگر خواتین کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عورتوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کچھ نان نفقے میں اضافہ کیا جائے، خرچہ بڑھایا جائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ ان کی جو تربیت کرنا چاہتے تھے تو وہ یہ تھی کہ جو مال اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں اس پر شکر ادا کرو، مزید کا مطالبہ نہ ہو، جو ہو اس پر قناعت ہو. چنانچہ 21 پارے کے بالکل آخر کی چند آیات اس سلسلے میں، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اے نبی کی گھر والی ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے کہ اگر تم دنیا کی زیب و زینت چاہتے ہو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتہا، اگر دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو فتعالینا امتعکن و سرحکن سراحا جمیلا، تو دنیا کی زیب و زینت بھی تمہیں مل جائے گی، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب کفار کو دے سکتا ہے، اپنے مخالفین کو دے سکتا ہے، اپنے دشمنوں کو دے سکتا ہے جو اس کا نام بھی نہیں لیتے، تو جو اپنے نام لے ہوئے ہیں ان کو دینے میں اللہ تعالیٰ کا کیا جاتا ہے؟ اللہ رب العزت تمہیں دے دے گا، لیکن ایسی صورت میں پھر آخرت تمہارے لیے نہیں. وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور رسول کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کو، تو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ نے بہت ہی اجر عظیم وہاں تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے. اب تمہاری مرضی ہے، تم دنیا کی زیب و زینت پر اپنے آپ کو قربان کرو اور یہ چاہو، یا پھر آخرت کی نہ ختم ہونے والی نعمتیں تمہاری منتظر ہیں، تو اس میں دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت چاہتے ہو، اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ نبی کے گھر کی عورتوں کے لیے بھی اللہ رب العزت نے یہ نہیں چاہا کہ دنیا کی زیب و زینت ایسی ہو کہ جیسے کہ دنیا کے بادشاہوں کی ہوتی ہے، عورتوں کی ہوتی ہے. سادگی کو پسند کیا، اور ساتھ میں فرما دیا، اے نبی کی گھر کی عورتوں، اگر تم میں سے کسی سے کوئی جرم سرزد ہوگا، کھلی بے حیائی یا کوئی ایسی بات، تو یضاعف لها العذاب الضعفین، تمہیں ڈبل عذاب ہوگا. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جس کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل، جس کو اللہ تعالیٰ رتبے عطا فرماتے ہیں تو پھر وہ کام بھی ایسے ہی کرنے چاہیے. اگر کام الٹے سیدھے کرے گا آدمی تو پھر عذاب بھی بھگتے گا. تو یہاں خواتین اسلام کو، یعنی حضور اکرم خاص طور پر گھر والیوں کو کہا گیا، یا نسان نبی من یاتی منکن بفاحشت مبینہ، کھلم کھلا اگر کوئی بے حیائی کا کام ایسا کیا تو یضاعف لها العذاب الضعفین، ڈبل عذاب ملے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. اور ومن یقنت منکن للہ ورسولہ، جو اللہ اور رسول کی فرما بردار رہی، وتعمل صالحا، اور اچھے عمل کیے، تو نوتیہا اجرہا مرتین، تم اجر بھی اس کو ڈبل دیں گے. اگر عذاب ڈبل دے رہے ہیں تو اگر تم عمل صالح اختیار کرو گی تو تمہیں ہم اجر و ثواب بھی ڈبل دیں گے. واعتدنا لہا رزقا کریما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے. تو یہ دیکھیے نبی کے گھرانے کی عورتوں کو خطاب ہے یہ، اور ساتھ ساتھ یہ فرما دیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، عام عورتوں کی طرح نہیں ہو تم اے نبی کے گھر کی عورتوں. اس لیے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، فلا تخزعن بالقول، اپنی آوازوں کو پست رکھو، یعنی تمہاری آواز بھی کوئی نہ سنے. یہاں بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ صاحب یہ خطاب تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ہے، لہذا ہماری عورتیں تو اس سے مستثنی ہیں. حالانکہ آگے اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو جو خطاب کیا ہے اسی میں یہ بھی ہے کہ واقف میں صلاح نماز پڑھو، قائم کرو اور زکات دو، واطعین اللہ و رسولہ اور اطاعت کرو اللہ اور رسول کی. تو کیا صاحب یہ بھی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے ہے، ہمارے لیے نماز اور زکات اور اللہ اور رسول کی اطاعت بھی نہیں؟ بتائیے. بات یہ ہے کہ یہاں صرف جو خصوصی خطاب کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تو مطلب یہ کہ درجہ تمہارا اونچا ہے، اس لیے تمہیں اور عورتوں سے بھی زیادہ بہتر طریقے پر عمل کرنا چاہیے. یہ مطلب نہیں ہے کہ عام عورتیں تو جو جیسی چاہے رہیں لیکن صرف تم ہی پر ہے. جیسے آج کل بھی عام لوگ سمجھتے ہیں کہ دین تو صرف مولوی صاحب پر نازل ہوا ہے، اسی نے بےچارے نے نماز پڑھنی، اسی نے روزہ رکھنا، اسی نے سارا کام کرنا ہے، ہم تو آزاد ہیں میاں. اس کو ادھر سے ادھر نہیں ہونے دینا کہ بھائی تم تو ٹھیک ٹھیک چلنا بالکل. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. بہرحال ہم تو ایسے لوگوں کو بھی اپنا مخلص اور ہمدرد سمجھتے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے، بلکہ انہوں نے خود یہ فرمایا کہ اگر میں ٹیڑھا چلوں گا تو تم کیا کرو گے، تو ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اس تلوار سے خبر لیں گے، سیدھا کر دیں گے تمہیں، ٹیڑھا نہیں چلنے دیں گے. تو الحمدللہ ہم تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اگر ایسے لوگ ہوں تو سیدھے چلنے والے بھی سیدھے چلیں گے. لیکن یہ وہی کہہ سکتے ہیں جن کا خود تقویٰ بھی بلند و بالا ہو. جن صاحب نے کہا تھا وہ معمولی درجے کے آدمی نہیں ہوں گے، تھے تو وہ عام مسلمان، لیکن جذبہ ان کا دیکھیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کا امیر غلط چلے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان حضرات پر خوب رحمت نازل فرمائے. تو بہرحال یہاں پر یہ خطاب صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں ہی سے نہیں ہے، اس میں تمام خواتین شامل. اور ساتھ میں فرمایا کہ اپنی آوازوں کو پست رکھو. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ مردوں تک تمہاری آواز بغیر ضرورت کے نہ پہنچے. اگر کوئی ضرورت ہے، بات کرنے کی ضرورت ہے، تو بلا شبہ بات کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہہ دیا کہ بات اس انداز میں کرو کہ دوسرا آدمی تم میں کوئی تما محسوس نہ کرے. جیسے اب گھر میں کوئی شخص نہیں ہے اور کوئی صاحب آ گئے، آپ کے دوست آ گئے اور آ کے کہتے ہیں کہ بھابھی ذرا دروازہ کھولنا، اور بھابھی نے بھی دروازہ کھول دیا کہ آئیے تشریف رکھیے بیٹھ جائیے، تو منع کیا شریعت نے کہ ایسا نہ کرو، بلکہ ذرا سختی سے جواب دو کہ ابھی گھر میں نہیں ہے، بعد میں تشریف لائیے. تھوڑی سی آواز کو کرخت بناؤ. یہ نرمی تمہاری شوہر کے لیے ہونی چاہیے. ساری دنیا کے لیے نرمی بےچارے شوہر پہ پھٹکار، اس غریب کے لیے تو بننا سنورنا تک بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ سبزی خریدنے جائیں گے تو بھی جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہو کر جاتی ہیں باہر، لیکن بےچارے شوہر جو ہے وہ دن بھر کا تھکا ہارا آتا ہے، چاہتا ہے کہ دیکھ کے دل خوش ہو، لیکن پتہ چلا کہ گھر میں جو ہے وہ بنگن بن کے پھر رہی ہیں. تو یہ ساری کی ساری زیب و زینت اور یہ ساری لچک اور یہ ساری نرمی تمہارے شوہر کے لیے ہونی چاہیے. آپس کی محبت ہے تم میں خوب ہو، لیکن دوسرا کوئی شخص اگر تم سے گفتگو کرے تو اس کو ایسی لچک مت دکھاؤ. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، ہو سکتا ہے جس شخص کے دل میں کوئی مرض ہو وہ تم میں تما کرنا شروع کر دے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، تھوڑی سی کسی نے نرمی سے گفتگو کر لی تو بس وہیں ڈھیر ہو گئے. اس قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہی ہے کچھ. تو اس لیے فرمایا کہ ذرا سختی سے جواب دو تاکہ اس کے دل میں کسی قسم کا خیال ہی نہ آئے. شریعت اسلامیہ ایسی ہے ہماری الحمدللہ کہ اسباب گناہ بھی جو ہے وہ ان سے بھی دور کر دیا، کہ گناہ تو دور کی بات ہے، جو چیز گناہ کی طرف لے جانے والے ان سے بھی بچو. اسباب گناہ سے ہی بچنے کی کوشش کرو. جب آدمی اسباب گناہ سے بچے گا تو گناہ سے ہی بچ جائے گا. لیکن خدا نہ کرے اسباب کے اندر اگر مبتلا ہوگا تو بھائی پھر گناہ میں ہی مبتلا ہو جائے گا. زنا سے منع کیا ہے تو صرف زنا ہی سے نہیں کیا، بلکہ کہا زنا کے قریب بھی مت جاؤ. جو چیزیں قریب لے جاتی ہیں ان سے بھی دور رہو. تو یہاں پر بھی فرمایا کہ اپنی آواز کو پست رکھو تاکہ فیت مال لذی فی قلبہ مرض وقل قولا معروفا. البتہ تم معقول بات کہو، ہم یہ نہیں کہتے کہ تم بدتمیزی کرو، لیکن طریقے سے گفتگو کرو کہ صاحب آپ تشریف لے جائیے، شام کو آئیں گے یا تھوڑی دیر بعد آئیں گے، جب وہ آ جائیں پھر تشریف لائیے. اور آگے فرمائے وقر نفی بوتی کن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بلا ضرورت باہر نہ نکلو. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى، جاہلیت اولا کی طرح اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کرو بلکہ آپ اپنے آپ کو چھپاؤ. بات یہ ہے کہ ایک حیا اور شرم اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں ایسی دی ہے کہ یہ سارے کے سارے ارشادات نہ بھی ہوتے تو بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت میں شرم رکھی. ہندو معاشرے میں جب مسلمان ساتھ رہتے تھے تو ان عورتوں میں بھی حیا اور شرم تھی اس معاشرے کے اندر، لیکن اب اہل یورپ کی تقلید میں شرم و حیا کو ہم نے بالا و طاق رکھ دیا. جو خواتین پہلے پردہ لے کر گھر سے نکلتی تھی، چادر لے کر نکلتی تھی، دوپٹے اور برقعے کے بغیر گھر سے نہیں نکلتی تھی، آج اس سے تہذیب نے جو ہے وہ ایسا ستیہ ناش کیا ہے کہ ہر عورت جو بیچاری اس طرح کی تھی اس نے بھی آ کر اپنے آپ کو صرف اسٹیٹس کے چکر میں کہ بھئی کوئی یہ نہ کہہ دے کہ بھئی یہ تو بڑے جو ہے بنیاد پرست قسم کے لوگ ہیں اور بہت ہی جو ہے وہ پردے والا گھرانہ صاحب، یہ تو صحیح نہیں، الحاظ بلّہ. یعنی معاملے بالکل الٹ ہو گئے، جو حسن تھا وہ خوبوں نظر آنے لگا اور جو کبھی چیز تھی وہ حسین نظر آنے لگی. جو اچھی تھی اب یہ وہی کہہ لیجئے کہ لیلا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے، علامہ اقبال نے کہا. تو بات یہی آج کل ہمارا معاملہ بھی یہ ہو گیا، ہم نے آنکھوں پر وہ چین وہ اینک چڑھا رکھی ہے کہ جو حسن ہے وہ ہمیں خوب نظر آتا ہے، برا نظر آتا ہے، اور جو چیز برائی ہے وہ اچھی نظر آتی. عورتیں بازاروں میں اگر بالکل بے پردہ ہو لوگ جناب ان کو سمجھتے ہیں کہ بہت ہی فیشن ہے پر بہت ترقی پسند اور نہ جانے کتنی روشن خیال، اور بیچاری کوئی اگر با پردہ ہو کر نکلے تو اس کو بعض حقیر سمجھتے ہیں. میں سب کی بات نہیں کرتا لیکن الحمدللہ جو محفوظ ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو محفوظ کیا ہوا ہے ان کو محفوظ کیا ہوا ہے، اس لیے ہمیں تو شریعت اسلامیہ پر عمل کرنا ہے، کوئی پسند کرے نہ کرے، کیونکہ کسی کی ذاتی پسند کی بات نہیں ہے، ہمیں تو اللہ اور رسول کی پسند دیکھنی چاہیے، وہ کیا چیز پسند کرتے ہیں بس اس کو آپ پسند کیجیے. ساری دنیا ناراض ہو اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ اور رسول راضی ہو جائیں بس یہ اصل چیز. وقر نہ فی بیوتکن، تو گھروں میں ٹھہری رہو، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو. اگر کوئی ضرورت ایسی پیش آ جاتی ہے، کسی عورت کا خاوند نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، کوئی گھر میں اور آدمی نہیں ہے، اس بیچاری کو سامان لینے کے لیے بھی خود ہی جانا پڑتا ہے، نوکری بھی کرنی پڑتی ہے، تو یہ تو اصل میں ہماری حکومتوں کا قصور ہے، ورنہ خواتین کے لیے ایسے معاملات کیے جا سکتے ہیں کہ ان کے لیے جتنے پرائمری اسکول ہیں ساری نوکریاں خواتین کو دے دی جائیں اسکولوں کی، اسی طریقے سے خواتین سے متعلق جتنا علاج معالجہ ہے وہ سب ان کو دے دیا جائے. اب کیا ضرورت ہے کہ صاحب ولادت کا مسئلہ اور ڈاکٹر جو ہے مرد، عورتیں موجود ہیں اور وہ یہ کام بھی کر سکتی ہیں، لیکن بس بات وہی ہے کہ کرنا نہیں، جو آدمی کرنے والا ہوتا ہے اس نے سب کام کر لینے، لیکن اگر ہم کرنا ہی نہ چاہیں تو پھر بہانے ہزار. تو بہرحال یہاں پر فرمایا کہ اپنے گھروں میں بلا بیٹھے بیٹھی رہو اور بلا ضرورت نہ نکلو. بعض صحابیات سوائے حج اور عمرے کے سفر کے انہوں نے بعد میں اپنے آپ کو ایسا باندھ کر رکھا گھروں سے کہ ان کی جو ہے وہ موت ہی اپنے گھروں میں واقع ہوئی، اور اس کے علاوہ اپنی کسی ضرورت سے بھی بیچاری باہر نہیں نکلی، یعنی بغیر ضرورت. تو بہرحال شریعت اسلامیہ یہی چاہتی ہے. اور فرمایا کہ واقعنا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، زکات دو، اللہ رسول کی اطاعت کرو. یہاں تک دیکھیے سارے احکام دیے، اور آگے جو حکم ہے اس میں مرد بھی شامل ہیں. اس سے پتہ چلا کہ اگلا حکم عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی ہے، اور اصل میں یہ اہل بیت کا مسئلہ ہے. ازواج مطہرات کی طرف خطاب تھا. ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانے کی ساری خواتین شامل ہیں. یعنی جب اہل بیت ہم کہتے ہیں تو بعض لوگ تو صرف جو ہے وہ حضرت فاطمہ کو مراد لیتے ہیں، حسن اور حسین کو لیتے ہیں، حضرت علی کو لیتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سب بھی بیت اہل بیت میں داخل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنی خواتین ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات وہ سب بھی اہل بیت میں داخل ہیں. چنانچہ آپ قرآن مجید کے پیچھے سے جو خطاب ہے اس کو دیکھتے چلے جائیے، اور اس کے بعد پھر آخر میں فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ نبی کی گھر والیوں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم سے نجاست کو اور ناپاکی کو دور کر دیں. تو یہاں پر جو خطاب کیا ہے صیغہ لائے ہیں وہ مذکر لائیں. اس سے پتہ چلا کہ جس طریقے سے اہل بیت میں خواتین شامل ہیں ان مردوں کو شامل کرنے کے لیے جیسے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں لیا، اور حضرت فاطمہ کو اور کہا کہ یہ میری اہل بیت. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو خواتین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں وہ اہل بیت سے خارج, وہ سب اہل بیت میں داخل ہیں. وہ یطہرکم تطہیرا, اور اللہ تعالیٰ تم کو پاک کر دے, صاف کر دے. چنانچہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو بھائی مشورہ کر کے جواب دینا, اپنے والد سے والدہ سے مشورہ کر لینا, اس کے بعد جواب دینا کہ تم اللہ اور رسول کو چاہتی ہو یا دنیا کی جو زینت کو چاہتی ہو. اور یہ آپ نے کسی اور بیوی سے نہیں کہا, لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہی خاص طور پر, کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں فوری طور پر یہ کہہ دیں, یعنی یہ آیت سنانے سے پہلے کہا کہ بھئی میں حکم سنانے تمہیں کچھ سنانا چاہتا ہوں, لیکن اس معاملے میں جلد بازی سے کام نہ لینا بلکہ مشورہ کر لینا. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے یہ سنا فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں اس معاملے میں ماں باپ سے مشورہ کروں گی؟ میں اللہ اور رسول کو چاہتی ہوں, ہمیں دنیا نہیں چاہیے. اور پھر صرف حضرت عائشہ ہی نے نہیں, باقی جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں ان سب نے یہی کہا کہ ہمیں اللہ اور رسول چاہیے, ہمیں دنیا کی زیب و زینت سے کوئی سروکار نہیں, رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو جائے کہ انہوں نے آخرت پر دنیا قربان کی اپنی, اور پھر اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا, ان کے دل کو, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال کا نان نفقہ دیا کرتے تھے اپنی بیویوں کو, لیکن ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا, وہ سب اللہ کے راستے میں قربان کر دیا کرتی تھی اور اپنے پاس کچھ نہیں رکھتی, یعنی وہ بھی خرچ کر دیا کرتی. اور اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں جب ان کے بھانجے نے بوری بھر کر خزانہ بھیجا تو صبح سے لے کر شام تک اپنی خادمہ سے کہا کہ اس کو بانٹ دو غریبوں, سارا تقسیم کر دیا. اور جب تقسیم ہو گیا تو جو ملازمہ تھی خادمہ تھی اس نے کہا کہ تھوڑا سا اپنے لیے بھی بچا لیتی ہیں, ہم بھی تو روزے سے ہیں. تو کہنے لگی کہ فرح اب بتا رہی ہے, پہلے سے کہتی تو کچھ رکھ لیتے, یعنی یہ بھی یاد نہیں ہے کہ صاحب ہمیں بھی ضرورت ہے یا نہیں. یعنی اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو غنا عطا فرما دیا تھا کہ بادشاہوں کی بادشاہت بھی ان کی نظروں میں جچتی نہیں تھی. اللہ اور رسول کی اگر محبت دل میں پیدا ہو جائے تو یہ ایسا نشہ ہے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ پھر قدموں میں ہوتے. آج سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی محبت میں اپنی جان قربان کرتے ہیں اور اسی کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کی جان و مال ہمارے سے محفوظ نہیں. ہر آدمی جو ہے وہ ڈرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا مال لوٹ کر نہ لے جائے, میرے گھر پہ ڈاکہ نہ ڈال دے, میری دکان پہ ڈاکہ نہ پڑ جائے. اسی لیے صاحب ایک ایک دو دو تین تین جو ہے وہ گارڈ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اس کے باوجود وہ گارڈ کا اسلحہ چھین کے سب کچھ لے جاتے ہیں. گارڈ کی حفاظت چاہیے اصل. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق دیں. تو بہرحال منع نہیں ہے اسباب کے درجے میں, اگر کوئی حفاظت کے درجے میں اس قسم کے جب حالات ہوں تو ممانعت نہیں ہے. کبھی آپ سمجھے کہ گارڈوں کو سب کو ہٹا دیں اور بعد میں پتہ چلے دکان لوٹ گئی, کہیں مول صاحب نے منع کیا تھا صاحب اس لیے سب ہم نے گارڈ وغیرہ ہٹا دیے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا, اسباب کے درجے میں ہر چیز اختیار کرنی چاہیے, لیکن بھروسہ گارڈ پہ کیجیے, اللہ تعالیٰ پر کیجیے, بھروسہ ان پر نہ ہو. بعض اوقات یہی مل جاتے ہیں, دشمنوں سے مل گئے, پتہ چلا کہ انہوں نے صفایا کر دیا. جن کی حفاظت پر ہم ناز کرتے تھے, جن کو اپنی حفاظت کے لیے رکھا تھا, انہوں نے ہمارا کام کر دیا. ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ سب دیکھتے. آگے اللہ رب العزت نے مسلمان مردوں اور عورتوں کا ذکر کیا. قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ عام طور پر اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام یعنی مسلمان مردوں کو خطاب کیا, زیادہ تر خواتین کو خطاب نہیں کیا. یعنی یا ایھا الذین آمنوا, آپ دیکھیں گے اے ایمان والو. اب ایمان والوں کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں عورتیں داخل نہیں ہیں, تغلیباً عورتیں خود بخود داخل ہو جاتی ہیں حکم میں. جیسے اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو, اب یہ صیغہ مذکر ہے. دیکھیے یہاں پر آیا مؤنث کا اقیمن الصلاۃ, ورنہ تقریباً تمام جگہ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ ہے, اور یہاں مؤنث کا صیغہ بھی لائیں آتین الزکاۃ. تو اہل اسلام کی جو عورتیں تھیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچائی کہ کیا ہم لوگ بہت ہی گری پڑی ہیں, ہمارا رب ہمیں خطاب نہیں کرتا, اور ہمارا نام لے کر یا عورتوں کو خطاب نہیں ہوتا قرآن مجید میں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کی نظر میں کمتر ہو, بلکہ مرد اور عورت دونوں کے دونوں برابر ہیں. اصل چیز تقویٰ ہے. اگر کوئی عورت تقوی والی ہے تو وہ مرد سے بہت اعلیٰ درجے کی ہے. اللہ کی نظر میں مرد اور عورت سب برابر ہیں, دونوں اللہ کے بندے ہیں. لیکن تمہارا ذکر اسی لیے نہیں کرتے کہ ہمیں مطلوب یہ ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ پوشیدہ رہو, تمہارے اندر ستر اور پردہ جو ہے وہ احکام زیادہ مطلوب ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ تمہارا ذکر بار بار کیا جائے اور عورتوں کو خطاب کریں، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا ذکر جو ہے خود بخود آتا رہے، تم بھی انہی احکام پر عمل کرو جو مرد کر رہے ہیں، البتہ یہ کہ اس میں ان احکام میں تم شامل ہو. تو اللہ رب العزت نے پھر ان کی تسلی کے لیے یہاں پر خطاب فرما دیا کچھ، یعنی مؤنث صیغوں کے ساتھ. دیکھیے پورے قرآن مجید میں سوائے حضرت مریم کے کسی عورت کا ذکر نہیں نام لے کر، نام صرف حضرت مریم کا ہے علیہ السلام، اور اس کی بھی وجہ ہے غالباً کہ حضرت مریم کی جو ولادت ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ان کے والد نہیں تھے، والد کے بغیر، اس لیے حضرت مریم کا نام اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مریم کے بیٹے. تو باقی کا معاملہ یہ ہے کہ امرات فرعون کا، فرعون کی عورت، یا نساء النبی، نبی کی گھر والی ہو، لیکن نام کسی کا نہیں لیا جیسے کہ حضرت مریم کا نام لیا. تو پورے قرآن مجید میں صرف ایک عورت کا نام لے کر ذکر ہے، ویسے تو ذکر تو بہتوں کا ہے لیکن نام لے کر ذکر صرف حضرت مریم کا ہے، باقی حضرت عائشہ ہیں، حضرت میمونہ ہیں، حضرت زینب بنت جحش ہیں، اور بہت ساری خواتین ہیں، لیکن آپ نے دیکھا قرآن مجید میں کہیں نام نہیں. تو یہ اللہ رب العزت نے خاص طور پر چونکہ عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ چھپی رہیں، ڈھکی رہیں، مقصود نہیں ہے کہ وہ باہر نکلیں یا ان کا ذکر عام ہو، لوگوں کے زبان پر ان کا نام آنا بھی مناسب نہیں، اس لیے شریعت اسلامیہ نے اس حد تک خیال کیا ہے. چنانچہ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمومنین والمومنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، اور اسی طرح والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، حفاظت کرنے والی اپنی شرمگاہوں کے جو مرد اور عورتیں دونوں کے دونوں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. دیکھیے سب کا ذکر فرما دیا کہ سب شامل ہو گئیں عورتیں، اور فرمایا اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے بہت اجر اور مغفرت کا سامان تیار کر رکھا ہے، تم اس لیے اپنے دل میں، دل کو جو ہے وہ ملول نہ ہو دل میں. کیسے اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، لیکن ہم تھوڑا سا غور تو کریں کہ جو چیز ہمارے لیے حسن کا ذریعہ ہے، آج اہل یورپ نے یہ کہہ کر کے صاحب عورت کو بند کر دیا ہے، خیموں میں بند کر دیا اور یہ کر دیا، تو ان بدبختوں نے نکالا کہے کے لیے کیا دنیا بھر کے اندر ساری عورتیں جو ہیں وہ صدر اور وزیر اعظم عورتیں ہی ہیں؟ اگر تم اتنے ہی خیر خواہ ہو تو بناؤ عورتوں کو، تو مسلمانوں میں ہے تو وزیر اعظم بھی عورتوں کو بنا رہے ہیں، تو سنا فلاں اس کا مشیر بھی بنا رہے ہیں، تو وزیر بھی بنا رہے ہیں، لیکن جہاں تک ان کا تعلق ہے تو دیکھیے کتنے کفار میں کتنی عورتیں وزیر اعظم ہیں، کتنی صدر ہیں، ذرا غور تو کیجیے. جو کام وہ ہمارے لیے پسند کرتے ہیں اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اور آج کل تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں سے محفوظ رکھے، انہوں نے اس چیز کا تہیہ کر رکھا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں، ایک قرآن مجید، ایک حرم شریف، ان دونوں کی محبت مسلمانوں کے دل سے نکال دو، کیونکہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جب تک مسلمانوں کے دلوں میں قرآن مجید کی عظمت رہے گی، حرم شریف کی عظمت رہے گی، مسلمان اپنے دین پر جمع رہے گا. لیکن قرآن شریف کی محبت بھی نکال دو، حرم شریف کی محبت بھی نکال دو، تو بس پھر مسلمان کو جو ہے وہ جو جس چاہے جال میں پھنسا لو. اسی لیے آج کل قرآن مجید کا نام جو ہے وہ ہولی قرآن نہیں کہتے، اب جو ہے وہ بک آف اسلام کہتے ہیں، یا بک آف سائنٹیفک کہلاتے ہیں، یعنی بک جیسے عام بک ہوتی ہے، ایک سائنس کی کتاب. سائنس کی کتاب کیا چیز ہوتی ہے بتائیے؟ سائنس تو ایک نظریہ ہے، وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل بھی ہو جاتا ہے، لیکن اسلام ناقابل تبدیلی، اسلام نے جو کہہ دیا وہ اپنی جگہ پر اٹل ہے، لیکن سائنس کا نظریہ آج کچھ ہے کل کچھ ہو. کتنے نظریات دو سو سال تک جو ہے وہ جناب ایک سائنسدان نے اپنا نظریہ پیش کیا اور اس کے ساتھ لوگ چپ کے رہے، لیکن اس کے بعد ایک اور پیدا ہوا، اس نے ایک نظریہ نیا پیش کر دیا. تو کیا یہ سائنس کی کتاب کہ جب چاہے اس کے نظریہ بدل دو؟ تو یہ صرف اس لیے ہے کہ تاکہ مسلمانوں کے دل سے قرآن مجید کی عزت اور عظمت نکل جائے. اس لیے میرے عزیز بھائی، یہ قرآن مجید کو سینے سے لگاؤ. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یاد کریں آپ کہ ایک ہی بات کہی تھی کہ جب تک تم قرآن مجید کو سینے سے لگا کر رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگا. لیکن اگر قرآن مجید کو ہم سینے سے نہیں لگائیں گے, ہم نے اس کو صرف سمجھیا کہ قرآن خانی کے لیے رکھا ہوا ہے, دکان میں دکان کے افتتاح کے لیے رکھ لیا ہے, گھر کے افتتاح کے لیے رکھ لیا ہے, جنوں اور بھوتوں کو بھگانے کے لیے رکھ لیا ہے, اگر ہم نے اس قرآن مجید کا صرف اتنا ہی اکرام کیا اور اس کی عظمت کو نہیں پہچانا اور جس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے اس کو ہم نے نہیں پہچانا, تو یاد رکھو کہ پھر ہمارا نام بھی نہیں ہوگا. کہ دشمن تو پورے پورے طور پر یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے. اب بات یہ نہیں ہے کہ انتہا پسند مسلمان اور معتدل مسلمان, اب تو بات اسلام کی. وہ مسلمان بھی ان کو پسند نہیں ہے جو معتدل مسلمان کیا ہے. اول تو انتہا پسند ہوتے کیا ہے, میری تو سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. جو بہت زیادہ نماز پڑھے اور پورے دین اسلام پر چلے اس کو انتہا پسند کہا جاتا ہے, اور جو دین کو چھوڑ دے, کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی, گلے میں جو ہے لاکٹ بھی سونے کے ڈال لی, ہاتھ میں جو ہے وہ زنجیر بھی ڈال لی, سونے کی انگوٹھی بھی پہن لی, کیا آپ اس کو معتدل مسلمان سمجھتے؟ خدا کے لیے ابھی تک تو اس کی تشریح بھی کوئی نہیں کر سکا کہ انتہا پسند کیا ہوتے. اب جہاں تک وہ معاملات ہیں کہ کوئی بم دھماکے کر رہا ہے اپنے آپ کو اڑا رہا, تو وہ اس کو ہم بھی صحیح نہیں سمجھتے. وہ تو چاہے مسلمان کرے کافر کرے کوئی بھی کرے, اور خود اللہ نے ان کی زبانوں سے کہلوا دیا کہ جو حالات اس وقت مسلمانوں پر ہیں, اگر یہ حالات عیسائیوں پر پیش آتے تو ان میں بھی بہت سارے بمبار پیدا ہو چکے ہوتے. بات تو ساری حالات کی ہے, ان حالات کی طرف کیوں کسی کو کوئی لے جا رہا ہے بند گلی کی طرف کہ ان پر زندگی کو دشوار کر دیا گیا ہے, تو آخر وہ کیا کریں؟ ان کی جو سمجھ میں آتا ہے کرتے ہیں, لیکن دنیا کا کوئی مفتی اس پر فتویٰ نہیں دیتا, یہ بتاؤ دو. اور بعض ملکوں کے خاص حالات کے تحت بعض نے اگر دیے بھی ہیں تو وہ خاص حالات تک انہی تک ہیں, ہر ایک ملک کے لیے نہیں ہے یہ کام. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں قرآن مجید کی عظمت اور حرم شریف کی عظمت بھی عطا فرما دیں. آپ دیکھ لیجئے کہ یورپ اگر کوئی جانا چاہے, بینکاک جانا چاہے, آپ کو جناب بڑی آسانی کے ساتھ ٹکٹ بھی ملے گا, آپ کو جو ہے وی آئی پی شخصیت کے طور پر لیا جائے گا, آپ کا ادب اور احترام بھی کیا جائے گا. لیکن آپ عمرے پہ جائیں, آپ کو ڈنڈے لگائیں گے, سیدھی لائن کرو, ادھر ہو جاؤ ادھر چلے جاؤ, بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے جہازوں میں بھر دیں گے. اور جو معاملہ کر رہے ہیں حاجیوں کے ساتھ اور عمروں کے ساتھ, عمرہ کرنے والوں کے ساتھ, کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. جتنا عمرے سے آتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے کہ ان کے ساتھ اثر کیا ہوتا ہے, جاتے پاسپورٹ ضبط, ٹکٹ ضبط. دنیا کے اندر کہیں ایسا نہیں ہوتا, یہ صرف اصل میں غیروں کی سازش. پہلے اپروول لی جائے گی جناب کہ آپ جا بھی سکتے ہیں عمرے کے لیے کہ نہیں, پھر وہ سیدھے پہلے امریکہ جائے گی, پھر کہیں اور جائے گی, وہاں سے اجازت ملے گی کہ صاحب کہیں دہشت گرد نہ آ جائیں حرم شریف میں. یہ سارے کے سارے منصوبے ہیں. مکانات کچے پکے توڑ دیے گئے چھوٹے چھوٹے سے, بڑی بڑی بلڈنگیں, باہر فائیو اسٹار ہوٹل تعمیر کیے جا رہے ہیں تاکہ ایک غریب آدمی جا ہی نہ سکے. ابھی کوئی چلا جاتا تھا 10 ریال یومیہ کوئی شخص رہ سکتا تھا, لیکن اب 400 ریال اور 300 ریال یومیہ کون دے سکے گا؟ اب ہم لوگوں نے بھی اس کو اسٹیٹس بنا لیا کہ صاحب مکہ جانا ضروری ہے, عمرہ ضرور کرنا ہے رمضان شریف میں, چاہے ہمارے پڑوس میں کو بھوکا مر رہا ہو لیکن وہاں ضرور جائیں گے. اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور ہم نے یہ سوچ لیا کہ صاحب اگر عمرہ نہیں کیا لوگ پوچھتے رہیں گے, اس سال عمرے پہ نہیں گئے, وہ بس ذرا اصل میں بس خاندان کے ساتھ جانا ہے, میں نے فیملی کے ساتھ جانا ہے. اب لوگ تفریح کے لیے ادھر نہیں جاتے, کہتے ہیں ادھر چلے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ سیاحت کے لیے جائیں گے, پھر تفریح کے لیے جائیں گے, یا پھر ریاکاری کے لیے جائیں گے, الا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں لے جائے تو حرم شریف کی عظمت کے ساتھ جائیں. تو آپ دیکھ لیجئے سارے فائیو اسٹار ہوٹل بننے شروع ہو گئے آہستہ آہستہ, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر قرب و جوار میں کہیں ایسی عمارت آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ کوئی غریب آدمی جا کر رہ سکے. ایک صاحب نے وہاں کے وزیر سے سوال کیا کہ حج پر غریب بھی آتے ہیں ہمارے ملک سے تو تھوڑا خیال رکھیں, تو انہوں نے خیر جواب دیا, جواب تو صحیح ہے, لیکن کہا کہ صاحب غریبوں پر حج فرضی کبھی نہ آئے, ان کو کون کہتا ہے حج کے لیے, حج تو ہے ہی امیروں کے لیے, لہذا وہ نہ آئے, تو ہم نے امیروں کے لیے کرنا ہے اس کو. اس لیے بہرحال لیکن اس میں درپردہ جو سازشیں ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ اصل حرم شریف سے بہت مسلمانوں کو ہو جائے, اور حرم شریف سے ہم اتنے دور ہو جائیں اس کی عظمت, اس کی اور اس میں اس کی جو حرمت ہے وہ ہمارے دلوں سے نکل جائے. اللہ تعالیٰ وہ وقت ہمارے سامنے کم از کم نہ لائے, بلکہ ہمارے بعد بھی نہ لائے, اور اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی عزت اور تکریم میں اور اضافہ فرمائے. اسی طریقے سے قرآن مجید کی کتاب جو اللہ کی کتاب ہے, انشاءاللہ نئی مٹنے کے لیے آئی ہے, بلکہ یہ رہے گی انشاءاللہ آخر تک, لوگ چاہے نکالتے جائیں لیکن سینوں میں اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیں گے, اور ہے بشرطے کہ اللہ تعالیٰ جن کے سینوں میں محفوظ ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. آج انہوں نے بھی اپنے کردار سے اور اپنے رویوں سے جو ہے وہ لوگوں کو بدزن کر دیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے بلکہ قرآن مجید کے ان عاملین میں سے بنا دے کہ جن کی نظر میں اس سے بڑی دولت کوئی بھی نہیں. بہرحال اگلا جو حکم ہے فرمایا کہ کسی مومن کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے. ولا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ, نہ کسی مومن کے لیے نہ کسی مومنہ کے لیے کہ اللہ اور رسول جب کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر اس میں ان کو اختیار نہیں ہے, اس فیصلے کو تبدیل کرنے کا اختیار نہ مردوں کو ہے نہ عورتوں. بعد میں فرمایا کہ اصل میں یہ آیت نازل ہوئی حضرت زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے, یعنی آپ نے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا. یہ غلام تھے, چھوٹے سے بچے تھے, بازار میں بکنے کے لیے آئے. حضرت حکیم ابن حزام نے غالباً ان کو خرید لیا اور خرید کر اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے تھے, اور صرف یہ نہیں ہے کہ زبانی طور پر ایسا کیا ہو بلکہ جب یہ بالغ ہو گئے تو اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح بھی کر دیا. میرا مطلب یہ ہے کہ آج بہت سے لوگ ہیں اس طرح کی زبانی کلامی بہت باتیں کرتے ہیں لیکن جب وقت آتا ہے معاملے کا اس وقت پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خاندان میں شامل کیا ان کو کہ حضرت زینب بنت جحش جو آپ کی پھوپھی زاد بہن تھی ان کا رشتہ جو ہے وہ ان سے کر دیا, یعنی کہہ دیا کہ بھئی نکاح کا پیغام دے دیا. ان کے بھائیوں کو یہ بات پسند نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ ہم تو اشراف میں سے ہیں, ہمارا نسب تو اونچا ہے, اور چونکہ ان پر عرفی تہمت ایک لگ چکی تھی کہ یہ غلام تھے, ان کو آزاد کردہ غلام ہے, تو آزاد عورت کے لیے اس زمانے میں آزاد کردہ غلام کے ساتھ نکاح کرنا یہ بڑا مایوس سمجھا جاتا تھا, اپنا ہم پلہ اسے نہیں سمجھتی تھی. جب ان کے بھائیوں نے اس بات کو برا سمجھا اور انکار کیا, قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی فیصلہ کر دے, اب کسی مومن مرد اور عورت کو اختیار نہیں ہے کہ اس فیصلے میں کوئی تبدیلی کرے, لہذا جو اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا اس پر عمل ہو. چنانچہ ان کے بھائی فوراً وہ مان گئے اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زید سے ہو گیا. تو اس لیے آیت نازل ہوئی کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم, کسی مومن مرد اور عورت کو اپنے معاملے کا اختیار نہیں رہتا جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں. اور جو اگر آدمی ایسا کرے گا, ومن يعص الله ورسوله, جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا, فقد ضل ضلالا مبینا, تو وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑے گا. بہرحال یہ آیتیں جب نازل ہوئی تو انہوں نے آمادگی ظاہر کر دی, لیکن آمادگی ظاہر کرنے کے باوجود حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلبی میلان حضرت زید کی طرف نہ ہو سکا. اللہ رب العزت تو اصل میں اس معاملے سے ایک رسم بد کو ختم کرنا چاہتے تھے. اس زمانے میں بری رسم یہ تھی کہ کوئی شخص اگر کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیا کرتا تھا تو پھر اس کے احکام بالکل ایسے ہی سمجھتے تھے وہ جیسے کہ حقیقی بیٹے کے ہوتے ہیں. چنانچہ اس منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے اگر یہ طلاق دے دے تو اس سے سسر شادی نہیں کر سکتا تھا, اس کو وہ ایسے ہی سمجھتے تھے جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی, سسر کے لیے حرام. تو اللہ تعالیٰ اس رسم بد کو ختم کرنا چاہتے تھے. ایک طرف تو نکاح ہوا حضرت زید سے اور طبعاً مطابقت نہیں ہوئی. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چونکہ وہ اپنے آپ کو ذہناً ان سے برتر سمجھتی تھی تو اس لیے آپس میں نباہ نہ ہو سکا, اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں یہ بات بتلا دی کہ یہ حضرت زید زینب کو طلاق دیں گے, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور اس کے بعد عدت گزرنے کے بعد آپ کا نکاح ان سے ہوگا, ان کا نکاح آپ سے ہوگا, یہ بات بتلا دی گئی. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے یہ عرض کرنے کے لیے کہ میرا ساتھ نہیں چل سکتا, نہیں نبھ سکتا حضرت زینب کے ساتھ, لہذا میں انہیں طلاق دینا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ دل میں آپ کے خیال پیدا ہو چکا تھا نکاح کا، تو انہیں یہ کہا کہ امسک علیک زوجک واتق اللہ، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ، اللہ سے ڈر، ان طلاق کیوں دیتا ہے؟ حالانکہ دل میں معاملہ یہ تھا کہ ارادہ ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اپنے نبی کی شان کے مناسب معلوم نہیں ہوئی، اس لیے فوراً آیت نازل فرمائی، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ، اور جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص کو جس پر اللہ نے انعام کیا، اللہ نے کیا انعام کیا کہ دولت اسلام سے مالا مال کر دیا، یعنی حضرت زید مراد ہیں، اس سے آپ ان کی بھی فضیلت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان پر انعام نازل کیا، انعام یہ ہے کہ کفر سے اسلام کی دولت عطا فرما دی، اور فرمایا کہ وہ انعام تھا علیہ، آپ نے بھی انعام کیا، آپ نے کیا انعام کیا کہ اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، اپنی پھوپھیزاد بہن سے شادی کر دی، مطلب یہ کہ آپ نے بھی پورا پورا خیال رکھا، تو گویا کہ وہ شخص جس پر اللہ نے انعام کیا، جس پر آپ نے بھی انعام کیا، اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ امسک علیک زوجک، امسک علیک زوجک واتق اللہ، کہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رکھو اور اللہ سے ڈرو، وتخفی فی نفسک، اور اپنے نفس میں اپنے دل میں کچھ بات چھپائے ہوئے ہیں، اور وہ بات یہ تھی کہ بھئی ان کے نکاح طلاق دیں گے تو ان کا نکاح مجھ سے ہوگا، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، جس بات کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا تھا وہ بات آپ دل میں چھپائے ہوئے تھے، وتخشى الناس، اور لوگوں کا ڈر بھی کچھ دل میں تھا کہ اگر میں شادی کر لوں گا اس سے تو لوگ کہیں گے کہ لوگ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، اللہ فرما رہے ہیں کہ واللہ احق ان تخشى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا خوف ہونا چاہیے دل میں، لوگوں کا خوف مت رکھو، یہ اصل میں تربیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نبی کی کر رہے ہیں کہ لوگوں کا خوف دل سے نکال دو، چنانچہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اپنی بیوی کو طلاق مت دو، تو چونکہ طلاق مبغوث چیز ہے اللہ کی نظر میں بھی، باوجود اس کے کہ جائز ہے جب کوئی صورت نہ ہو تو، لیکن اس کے باوجود، تو ایک تو یہ تھا کہ چونکہ طلاق مبغوث ہے تو آپ کیسے کہیں کہ ٹھیک ہے طلاق دے دو، اس لیے آپ نے فرمایا کہ بھئی تم نکاح برقرار رکھو، طلاق مت دو، اور دوسرا یہ خوف بھی دل میں تھا کہ لوگ اعتراض کریں گے اس پر، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، اور بعد میں پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو طلاق دے دی، جب عدت گزر گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے خود نکاح کر دیا، یعنی ان کا نکاح عام طور پر جیسے نکاح ہوتا ہے ویسے نہیں ہوا، بلکہ خود اللہ رب العزت نے نکاح کر دیا، جیسے کہ آگے آ رہا ہے کہ فلما قضا زید منہا وطرن زوجنا کہا، نکاح کر دیا اللہ سے، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرا، بہرحال اللہ رب العزت نے ان کا نکاح بھی کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہاں دیکھیے حضرت زید کا نام بھی اللہ نے ذکر کیا، فلما قضا زید، جب زید نے فیصلہ کر لیا کس بات کا کہ ان کو ہم نکاح سے نکال دیں، ختم کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر نکاح کر دیا حضرت زینب کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب منہ بولا بیٹا بنایا تھا، لوگ زید بن محمد کہنے لگے تھے، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، ادعوہم لآبائہم ہو اقسط عند اللہ، کہ بیٹوں کو ان کے باپ کے نام سے ہی پکارو، منہ بولا باپ جو ہے وہ باپ نہیں، جو باپ ہے اسی کی ولدیت ہونی چاہیے. آج ہمارے یہاں بہت سے لوگ گود لے لیتے ہیں، ولدیت بھی اپنی دے دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، ناجائز، منع کیا ہے اس سے اللہ رب العزت نے. زید بن حارثہ تھے یہ، لیکن جب آپ نے کہا کہ آج سے یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے، لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا، اللہ رب العزت نے حکم نازل فرما دیا، اور صرف حکم معمولی سے نازل نہیں کیا، بہت تفصیل سے فرمایا کہ ماں کانا محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی عورتیں تو ان کی ہیں بیٹیاں، لیکن مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ. اب یہ خیال ہو سکتا تھا کہ بھئی ان کی نسل ختم ہو گئی کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، رسول جو ہوتا ہے وہ اصل میں روحانی باپ ہوتا ہے اپنی امت کا، اس لیے یہ جو کام ان کی دین کو پھیلانے کا اور نشر کرنے کا جو کام ہے وہ امت کرے گی، اس لیے فرمایا کہ ولکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں وہ، وخاتم النبیین، اور انبیاء بھی ان پر ختم ہے، اس کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا. اس سے یہ بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. لہذا ایک تو اس سے منع کر دیا کہ تم نام مت لو، زید بن محمد نہ کہو. اب بہت بڑی بہت بڑا اعزاز تھا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ لوگ ان کو زید بن محمد کہیں. اب یہ اعزاز چھن گیا. جب چھن گیا تو ان کا دل خراب ہوا ہوگا یقیناً، ملول خاطر ہوئے ہوں گے، رنجیدہ ہوئے ہوں گے دل میں. اتنا بڑا اعزاز ملنے کے بعد چھن جائے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ملال کو ختم کرنے کے لیے ان کا نام قرآن میں ذکر فرما دیا. فلما قضا زیدم، پورے قرآن مجید میں سوائے حضرت زید کی اور کسی کا نام نہیں. یہ کتنی بڑی فضیلت. اور دال یا دال، تین حرف ہیں اس میں. جب کوئی آدمی زید کہتا ہے تو 30 نیکیاں اس کو ملتی ہیں، کیونکہ ایک حرف پر ایک نیکی. اللہ تعالیٰ نے یہ اکرام فرمایا کہ ان کو ان سے جو اعزاز چھن گیا تھا، اللہ نے دوسرا اعزاز یہ عطا فرما دیا کہ قیامت تک کے لیے جب بھی قرآن مجید پڑھا جائے گا حضرت زید کا نام جو ہے وہ لیا جاتا رہے گا. تو دیکھیے اللہ رب العزت نے ان کا کتنا اکرام فرمایا یہاں پر. اللہ اکبر. اگلا حکم جو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی تسبیح صبح و شام بیان کرو. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو عام کر دیا. دیکھیے اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے، اس کے لیے نہ وضو شرط، نہ پاک ہونا شرط، نہ کوئی جو ہے وہ مصلی میں بیٹھنا شرط. آدمی چل رہا ہے تو اللہ کا ذکر کرے، بیٹھا ہوا ہے تو اللہ کا ذکر کرے، لیٹا ہوا ہے تو اللہ کا ذکر کرے، اور مصلی میں بیٹھا ہے تو اللہ کا ذکر کر سکتا ہے. پاک ہے جب ذکر سکتا ہے، ناپاک ہے تب کر سکتا ہے. اللہ کا ذکر اللہ نے اتنا عام کیا اپنے نام کو کہ میرا نام ہر شخص تم میں سے لے سکتا ہے. کسی شخص کے لیے جو ہے وہ باقی نہیں رہی حجت کہ کوئی کہے کہ صاحب ناپاک ہوں، اللہ کا نام کیسے لوں. اللہ کہتے ہیں لو، میرا نام ناپاکی میں بھی لے لو، کوئی مسئلہ نہیں. قرآن مجید پڑھنے سے منع کیا، قرآن مجید نہ پڑھو. لیکن جہاں تک ذکر ہے، ذکر کیا ہے؟ اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تیسرا کلمہ، پہلا کلمہ، 6 کلمے، یہ سب درود شریف، استغفار، جو چاہے پڑھ سکتا ہے. میں نے پہلے بھی غالباً یہ بات بتائی تھی کہ میں نے بعض بزرگان کرام سے سنا، خواتین کو جب خاص ایام ہوتے ہیں تو ان کی اس حالت کو پوشیدہ رکھنے کے لیے بعد نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو تو مصلی پہ تو بیٹھ ہی جاؤ، چاہے نماز پڑھو یا نہ پڑھو، اور بیٹھ کر تسبیح پڑھتی رہو. دیکھیے کیسی ان کی پوشیدہ، یعنی ان کی اس حالت کو پوشیدہ. بجائے اس کی کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہے تو کوئی پوچھے کہ ہاں بھائی نماز کیوں نہیں پڑھ رہی. اب ان کو بتایا جائے کہ صاحب چونکہ خاص حالات ہیں اس لیے وہ نماز نہیں پڑھ رہی. تو فرمایا کہ کیا ضرورت ہے اس کی، اس کی خاص حالت کا صرف شوہر کا علم ہو بس، باپ کو یا کسی کو کیوں پتا ہو. تو اس لیے جب نماز کا وقت ہے مصلی پہ بیٹھ جائے، اپنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، نام لے اللہ کا اور اس کو یاد کرے، اور تاکہ ایک خاص وقت میں نماز پڑھنے کی جو عادت تھی اس کی عادت بھی برقرار رہے گی. ورنہ کسی کو 10 دن، کسی کو 8 دن جب یہ معاملہ پیش آتا ہے تو پتہ چلا کہ صاحب وہ عادت بھی ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. تو ایسا نہ ہو، بلکہ مصلی پر بیٹھ کر ذکر و اذکار کرتی رہے، اور دوسرا دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، جو بھی ہے وہ جو سمجھتا رہے. تو اس میں دیکھیے عورت کا عورت پنا بھی برقرار ہے، کہ اس کے جو ہے وہ حیا کا جو معاملہ ہے اور پوشیدگی ہے وہ برقرار. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کے فرمایا کثرت کے ساتھ کرو. آگے اللہ رب العزت نے بہت سے احکام بیان فرمائے ہیں. انہی زینب بنت جحش کا جب نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو نکاح دعوت طعام دی، ولیمے کی. پردہ کے احکام غالباً اس وقت تک آئے تھے، یعنی اس وقت میرے ذہن میں نہیں، لیکن بہرحال پھر بھی اس کے باوجود حضرت زینب بنت جحش ایک ہی کمرے میں تھی، اور جن کو دعوت دی گئی تھی وہ بھی اس کمرے میں تھے. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ حضرت زینب بنت جحش نے اپنا رخ جو ہے وہ دیوار کی طرف کر رکھا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ لوگوں کو دعوت دے دی تو ابھی کھانا تیار نہیں ہوا، آگے پہلے سے بیٹھ جاتے تھے. اب بیٹھ گئے، گپ شپ لگا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر جناب جب کھانا پک گیا تو کھا لیا، کھانے کے بعد پھر بیٹھے ہوئے گپے لگ رہی ہیں. تو اس طرح سے ان لوگوں نے بھی کیا، معمول تھا اس زمانے کا، معاشرہ ایسا ہی تھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ بھائی اب کھا لیا پی لیا جائیں اپنے گھروں کو، لیکن یہ بیٹھے ہوئے تھے، تو چنانچہ آپ نے اپنی زبان سے ان کو منع نہیں کیا. اٹھ کر آپ باہر تشریف لے گئے، دوسرے ازواج مطہرات کے پاس جا کر ان کی خیر خیریت دریافت فرما لی، سلام دعا کر لی، اور اس کے بعد پھر واپس تشریف لائے تو یہ حضرت بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو بہرحال پھر ان کو کچھ احساس ہوا تو بہرحال اٹھ کے گئے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، فرما یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھر میں داخل مت ہو، الا ان یوزن لکم، مگر یہ کہ تم اجازت دے دی جائے، الا طعامن، کھانے کی، غیر ناظرین اینا، انتظار مت کرنے والے ہو کھانے کی طرف، برتنوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ صاحب کب تیار ہو کے آئے گا. کہا کہ ایسا نہیں کرو، ابھی پکا نہیں ہے تو ابھی اپنے گھروں پہ رہو، غیر ناظرین یعنی اس حال میں پہلے سے آگے مت بیٹھ جاؤ، اگر تمہیں بلایا گیا ہے تو جب کھانا تیار ہو جائے پھر آؤ، پہلے سے مت آؤ. اس زمانے کے جو معاشرت تھی اس کو اللہ تعالی نے اس کی اصلاح فرمائی. ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے کہ آؤ بھائی آ جاؤ کھانے کے لیے، اندر تشریف لا، فادخلوا، پھر داخل ہو جاؤ. واذا طعمتم، اور جب کھانا کھا چکو فانتشروا، پھر منتشر ہو جاؤ. اب وہاں بیٹھ کے گپ شپ مت لڑاؤ. ولا مستانسین للحدیث، وہاں پر بیٹھ کر بات چیت شروع مت کر دو. کیوں؟ ان ذالکم کان یؤذی النبی، اس لیے کہ اس سے نبی کو تکلیف پہنچتی. اس خاص موقع پر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، فیستحی منکم، وہ تم سے حیا کرتے ہیں اور تم سے کہتے نہیں کہ بھائی اٹھ کے چلے جاؤ، تو تمہیں خود سوچنا چاہیے. اور اللہ نے فرمایا کہ واللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالی حق بات کہنے سے حیا نہیں کرتے، اس لیے تمہیں بتا دیا کہ تمہارا طریقہ درست نہیں. کیسی تربیت فرما رہے ہیں اللہ رب العزت صحابہ کرام کی، واللہ لا یستحی من الحق. اور ساتھ میں فرمایا کہ واذا سالتموهن متاعا، دیکھیے پھر دوبارہ خطاب آ گیا نبی کے گھر کی عورتوں کو، لیکن ضمن میں جتنی بھی خواتین اسلام ہیں وہ سب بھی اس کے مخاطب ہیں. کہ واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب، جب یہ عورتوں تم سے وہ کوئی چیز طلب کریں تو تمہیں چاہیے پردے کے پیچھے سے کوئی چیز دو اور لو. کوئی چیز دینے کی ہے لینے کی ہے تو پردے کے پیچھے سے، یہ نہیں ہے کہ بالکل چوپٹ دروازہ کھول کے سامنے آ گئے. اس سے منع فرمایا. واذا سالتموهن متاعا، جب کسی چیز کا کوئی سوال کرے کوئی چیز مانگے، فاسالوهن من وراء حجاب، تو انہیں چاہیے کہ وہ پردے کے پیچھے سے لیں. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے قلب کے لیے بھی اور ان کے قلب کے لیے بھی بہتر. آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تاکہ دل میں کوئی غلط بات نہ آئے، تو ہم کیا ان سے زیادہ، ہماری بیویاں ہماری عورتیں ان سے زیادہ پاکیزہ قلوب کی مالک ہیں؟ یہ ہمارے قلوب ان سے زیادہ پاکیزہ قلوب ہیں کہ جن میں وسوسے نہیں آتے؟ صاحب یہ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں صاحب فردہ تو آنکھوں کا ہونا چاہیے، اللہ میاں کو نہیں پتا، اس بیچارے کو بہت پڑھا ہے، ماما ہے، سب کو بتاتا ہے کہ صاحب پردہ صرف آنکھوں کا ہونا چاہیے، صرف تین کپڑوں کی کیا ضرورت ہے، اتار دے اس کو بھی، آنکھوں کا ہی پردہ کافی ہے. بات یہ ہے کہ غیرت دینی کی بات، ہمیں اس معاملے میں غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ویسے بھی بھائی بات یہ ہے کہ بیوی ہے تو اپنے لیے ہے، ساری دنیا کے دیکھنے کے لیے تھوڑی ہے وہ. آج لوگوں نے اس معاملے میں بالکل آنکھیں بند کر لی. سچی بات یہ ہے کہ بڑی بار بار احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم ایک طرف تو جو ہے وہ کہتے ہیں صاحب زلزلہ آ رہا ہے، سب کچھ آ رہا ہے، لیکن اپنے حالات دیکھتے ہیں تو کوئی تبدیلی اس میں نہیں، ذرہ برابر تبدیلی نہیں. وہ استغفار نہیں، وہ گناہوں سے توبہ نہیں، جو کام ہم پہلے سے کر رہے ہیں کرتے چلے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، نہ جانے کب تک کرتے چلے جائیں گے. تو بھائی میں بار بار دل میں چونکہ درد محسوس کرتا ہوں اور آپ حضرات سے مجھے محبت ہے، اور اس لیے میں عرض کرتا رہتا ہوں، خدا نہ کرے کہ میں اپنا نظرہ غصہ آپ پر نہیں جا رہا، بلکہ صرف اس لیے کہ آپ میرے بھائی ہیں. کوئی باپ کی جگہ ہوگا، کوئی بیٹے کی جگہ ہوگا، کوئی بھائی کی جگہ ہوگا، تو اس لیے آپ سے دلی محبت اور دلی خیر خواہی جو ایک ہونی چاہیے ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان سے، وہ میں محسوس کرتا ہوں. تو اس لیے بار بار یہ ذکر جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو خدا کے لیے کچھ تبدیلی اپنے اندر لاؤ، آخرت کی تیاری کرو. دنیا اللہ نے عطا فرمائی ہوئی، اس کا شکر ادا کرتے رہو. حلال طریقے سے اللہ نے دیے تو اس کو کھاؤ پیو، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی فکر کرو، گھروں کے اندر دین کا چرچا کرو اور اپنے بچوں کو دین کی طرف لاؤ. اور اگر کوئی شخص دیندار ہونے کے باوجود کوئی عمل ایسا کرتا ہے، اس کی وجہ سے بدزن مت ہو جاؤ، یہ امتحانات ہیں. بعض لوگ آپ دیکھیں گے کہ صاحب وہ دیندار ہونے کے باوجود بے دینی کے کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے ہم کو اپنے آپ کو، وہ اگر اسلام چھوڑ دیں گے تو کیا ہم بھی چھوڑ دیں گے؟ ہمیں تو دین پر قائم رہنا ہے، چاہے کوئی پسند کرے یا نہ کرے. تو بہرحال یہاں پر فرمایا کہ پردے کے پیچھے سے چیزوں کو لو اور دو. اور یہ تمہارے اور ان کے قلب کے لیے بہتر ہے تاکہ دلوں میں وساوش پیدا. یہاں وہ پھر وہی بات آ گئی کہ اسباب گناہ سے بھی روک رہے ہیں کہ چونکہ یہ سبب بن سکتا ہے گناہ کا اس لیے تم اس سے بچو. اب آج ہی کے اخبار میں اب دیکھیے جب معاشرہ کھلی مہار ہو جاتا ہے نا, مہار جب نہ اونٹ کے اگر نکیل نہ ڈالی ہوئی ہو تو پھر اس کا جہاں جی چاہتا ہے منہ مارتا ہے, کبھی اس درخت کو اس نے کھایا, کبھی اس کو کھایا, کبھی ادھر منہ مار لیا, وہ کبھی کسی کے باڑے میں چلا گیا, پھر وہ تو اونٹ شترے بے مہار مشہور ہے. لیکن اسی لیے اس کی اگر مہار کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو پھر وہ سیدھا چلتا رہتا ہے. اب آج ہی کے اخبار میں 13 سالہ بچی کا ہے صاحب, اس نے شادی کر لی, نکاح کر لی, ماں باپ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے, عدالت میں کہتی ہے کہ صاحب میں تو اس کے ساتھ جانا. ہم لوگ ماحول ایسا فراہم کر رہے ہیں اپنی بچیوں کو اور سمجھتے ہیں کہ صاحب کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ مولوی لوگ تو بڑے چھوٹے ذہن کے ہوتے ہیں, لیکن جب معاملہ پڑ جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے اپنے بڑے ذہن کا کتنا بڑا ذہن ہے, کتنے روشن خیال. اس کے بعد مارے مارے پھر پھرتے ہیں, عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں. تو آج ہی کے اخبار میں اور اخبار میں یہ بھی لکھا کہ پولیس والے جو ہیں وہ ملوا رہے ہیں لڑکے کو لڑکی سے, لڑکی کو لڑکے سے. اب جو وکیل ہے, چونکہ ہماری تو وکالت اور ہمارا جو معاملہ ہے نا وہ شریعت اسلامیہ کا نہیں ہے, کہتے ہیں 18 سال کی بالغ ہوتی ہے, حالانکہ بالغ 13 سال میں ہو جاتی ہے, لڑکی 14 سال میں بھی ہو جاتی ہے, 12 سال میں بھی بالغ ہو جاتی ہیں بچیاں, لیکن چونکہ وہ کہتے صاحب 13 سال کی, اس لیے اس کو اختیار نہیں ہے ابھی خود سے. تو عدالت نے غالباً یہ حکم دیا ہے کہ صاحب لڑکی کی بات نہ مانی جائے, قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے, قانون کے مطابق کام کیا جائے, اللہ کرے کہ معاملات. تو یہ معاملات ہیں. اسی طریقے سے آج ہی کے اخبار میں کہیں فحاشی گڈھے پہ چھاپا مارا تو 7-7 لڑکیاں بچیاں پکڑی گئیں. اب لازمی بات ہے ان میں بعض مجبور ہوتی ہیں بچیاں, لیکن دکھ تو ان ماں باپ پر ہوتا ہے جنہوں نے اپنی بچیوں کا سایہ زندہ ہونے کے باوجود ان کے سر سے ہٹا لیا ہے. اب باپ کی بھی تفسیر بھی آئی ہوئی اور ساتھ میں کہا کہ جی اپنے پڑوسی کے ساتھ کراچی بھیجا تھا, اس نے جا کے کہیں ادھر ادھر کر دیا. سوچیے تو صحیح, پڑوسی کے ساتھ بھیجنا, اگر کوئی کہہ دے صاحب نہیں تو بچپن سے آ رہی ہے ہمارے گھر پہ جی, تو ہمارے آتے جاتے رہتے ہیں, یعنی اگر کوئی منع کر دے تو اس پر بڑے ناراض ہوتے ہیں. میری اپنی ایک عزیزہ ہیں, میں پہلے بھی غالباً یہ ذکر کر چکا ہوں, ایک عرصے تک 8-10 سال 15 سال ہماری بول چال نہ رہی, اور نہ ہونے کا سبب یہی تھا کہ ان سے کہا کہ بھائی گھروں میں بچے آتے ہیں محل لے کے تو کم از کم خیال رکھنا چاہیے, اب بچیاں چھوٹی نہیں رہیں. نہیں نہیں بھائی, تو بچپن سے آ رہی, ساتھ ہی کھیلے میں یہ ہے وہ, معاملات خراب ہوتے جاتے ہیں. لیکن اس معاملے پر آ کر انہوں نے رشتہ قطع کر لیا کہ صاحب انہوں نے تو ہماری بچی پہ الزام لگا دیا. اللہ تعالیٰ معاف کرے, الزام کی بات نہیں تھی, بات تو صرف اتنی ہے کہ جو حکم شریعت کا اس پہ عمل کرو. ہمارے حضرت مولانا حکیم اختر صاحب دامت برکات العالیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو احکام مختلف ہوتے ہیں, جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کا حکم اور ہوتا ہے. بچہ چھوٹا ہو تو ماں اپنے ہاتھوں سے نہلاتی ہے کہ نہیں نہلاتی, بلکہ جسم کے ہر جگہ پر ہر عضو پر جو ہے وہ تیل کی مالش بھی کرتی ہے, تیل بھی لگاتی ہے, اور تناب جسم کا کوئی حصہ اس سے پوشیدہ نہیں ہوتا. لیکن کیا 15-16 سال کا لڑکا ہو جائے گا اس کو بھی نہلائے گی کیا؟ بچپن میں حکم اور ہے, کوئی کہے کہ صاحب اس نے تو بچپن سے دیکھا ہوا ہے سب کچھ, یہ تو صاحب نہلاتی بھی چلی آ رہی ہے, تو کوئی حرج نہیں اگر آپ دیکھ لیں. کیا ایسا ہے؟ کچھ سوچو تو صحیح. احکام بدل جاتے ہیں, عمر بدل گئی, احکام بدل گئے. چھوٹی عمر تھی تو کچھ اور حکم تھے, بچے بڑے ہو گئے شریعت کہتی ہے کہ ایک ساتھ بہنوں کو مت لٹاؤ, بھائیوں کو مت لٹاؤ. تو یہ سارے احکام آج ہمارے یہاں جو خرابی معاشرے میں آ رہی ہے شریعت اسلامیہ پر عمل نہ کرنے کی بنا پر آ رہی ہے. ہم نے اپنے آپ کو بالکل ماورا سمجھ لیا احکام شریعت سے, جو جی چاہتا ہے شریعت ہمارے گھر کی بن گئی. میرا مزاج بس وہ کہیں گے جی وہ شریعت ہے, جو میرا مزاج ہے وہی شریعت. تو یہ بہت بری بات ہے, اس سے بچنا چاہیے. جو خرابیاں معاشرے میں پھیل رہی ہیں اللہ معاف کرے. اب وہ فیصل آباد سے بیچارہ جو ہے وہ باپ اس آیا ہے یہاں پر اور کہا جی میں نے اپنے پڑوسی کے ساتھ اس کو بھیج دیا تھا, اس نے آ کر یہاں فروخت کر دیا اور کہیں پر وہ بیچاری برباد ہو گئی. کہا کیا؟ تو خدا کے لیے پڑوسیوں پر تو دور کی بات ہے, شریعت اسلامیہ نے تو دیور کے لیے بھی کہا کہ پردہ کرو, جیٹھ کے لیے بھی کہا پردہ کرو. ہماری شریعت یہ گھر کی کہ جیٹھ سے وہ پردہ کراتے ہیں شوہر کا بڑا بھائی, لیکن چھوٹا چاہے کتنا ہی بڑا ہو کہ دیور ہے تو چھوٹا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی منمانی نہیں کرنی چاہیے, اللہ اور رسول نے ہمارے لیے جو چیزیں متعین کر دی ہیں بھائی ہم یہ بتائیں, یا تو کہ ان کے پاس ہم نے جانا نہیں ہے, یا تو آدمی یہ سوچ لے اور کہہ دے کہ بھائی اللہ کے پاس ہم نے نہیں جانا. جب اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ گے کہاں, آؤ گے تو ہمارے پاس,
تو پھر ہم کو راضی کرنے والے کام کیوں نہیں کرتے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے؟ اٹھارہویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا ہم نے تم کو ایسے پیدا کر دیا اور تمہیں ہمارے پاس آؤ گے نہیں؟ یعنی جو کچھ کر رہا ہو بہرحال بالآخر تمہیں ہمارے پاس آنا ہے، تو جب آنا ہے تو اس کی تیاری کیا کر رہے ہیں بھائی؟ کہیں اگر ہم نے انٹرویو کے لیے جانا ہوتا ہے تو مہینوں سالوں پہلے سے تیاریاں کرتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس جا رہے ہیں تو وہاں پر جواب دہی کے لیے کوئی تیاری ہم نے نہیں کی، اس کی تیاری کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ بخشتے ہیں ان کی مہربانی کی بات ہے، لیکن کچھ قواعد بھی تو ہوتے ہیں نا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز نہیں چھوڑتے، تہجد بھی آپ نے اپنے پر فرض کر رکھی تھی، یعنی آپ پر فرض تھی تہجد، ہم پر نفل ہے. تو نبی جن کے لیے دنیا کو بنایا گیا وہ تو ایک نماز نہ چھوڑیں اور ہم کہیں صاحب کوئی بات نہیں پڑھیں نہ پڑھیں اللہ بخشنے والا ہے، یہ بات نبی کو معلوم نہیں تھی غالباً. ہمیں معلوم ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اور نبی جو ہے بےچارا اس کا یقین نہیں تھا اتنا اللہ کے اوپر غالباً. اللہ اعوذ باللہ، بنی عقل دانش ببایت گریس، ایسی عقل دانش پہ تو رونا چاہیے. میرے عزیز بھائیو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک حکم پر عمل کرتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، پیروں پر برم آ جاتا تھا، آخر انہیں بھی تو کچھ ضرورت تھی نا، تو ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ ہم صرف نماز فرض پڑھ کر سمجھتے ہیں حق ادا کر دیا. اس لیے میرے عزیز بھائیو، کچھ سوچو، آخرت کی فکر کرو، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بچیوں کو اس طرف راغب کرو. دیکھو بعد میں تم ہی پریشان ہو گے. میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں صاحب دعا کریں بچوں کے لیے، نافرمان ہیں، بات نہیں مانتے، لیکن کچھ ہم سوچیں کہ ہم ہی نے ان کو خراب کیا ہے. جب وہ بات مانتے تھے تو ہم نے ان کو سر پر چڑھا لیا، آج جب وہ اس قابل ہو گئے کہ اپنی منمانی کریں، ہم کہتے ہیں یہ ہمارے تابع فرمان ہو جائیں. اب تو نہیں ہوگا بھائی، وہ الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے دیں. بہرحال احکام بہت سے ہیں آگے بھی، بس یہیں پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے، اور ہمیں کسی کا محتاج نہ فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. جو باتیں یہاں پر ہوتی ہیں یا اللہ درد دل کے ساتھ مسلمانوں کی خیر خواہی کے طور پر، اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے ہم سب مسلمانوں کے دلوں میں ان کو اتار دیجیے. یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہم سب کو باہم شیر و شکر فرما دیجیے. ہم سب ایک ہی باپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما. اے اللہ یہ ہمارے بھائی، اے اللہ جو دین کی بات سننے کے لیے یہاں پر جمع ہیں، محض آپ کا فضل و کرم ہے کہ آپ نے یہاں بٹھا رکھا ہے. اے اللہ آپ نے جب توفیق اتنی عطا فرمائی ہے کہ آپ کے گھر پر آ کر بیٹھے ہیں، تو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے پورے پورے دین پر عامل بھی بنا دے. جو کوتاہیاں ہیں اے اللہ، جو کمیاں ہیں ان کو دور فرما دے. یا اللہ آپ کی محبت ہمیں چاہیے، اپنی عظمت ہمارے دلوں میں اتار دیجئے، اپنی محبت پیدا فرما دیجئے. اے اللہ تاکہ اس محبت کی وجہ سے ہمارے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے، آپ کے حکم پر چلنا آسان ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے، تاکہ آپ کی عظمت، آپ کی محبت ہمارے دل میں پیوست ہو جائے اور آپ کے طریقوں پر ہم چلنے والے بن جائیں. اے اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما، ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی ہر قسم کے خطرات سے اللہ اہل اسلام کو محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی دین پر چلنے والا بنا. آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اے اللہ قلوب آپ کے دو انگلیوں کے درمیان ہیں، آپ جیسے چاہیں اے اللہ ان کو پھیر سکتے ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے حکمرانوں کو بھی دین کی بات سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے دے، اور ہم سب کو بھی اللہ اس کی توفیق عطا فرما دے. جو کوتاہیاں ہم میں ہیں وہ دور فرما دے، جو کوتاہیاں ان میں ہیں ان میں بھی دور فرما دے. اے اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما، ہمارے بچوں کو نیک بنا، ہماری آنکھوں کی